السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتب احادیث درجات کے اعتبار سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم احادیث کے بارے میں جو پڑھ رہے ہیں، تدوین حدیث کے بارے میں یا حدیث کا تعارف ایک طرح سے کہہ لیں، یہ جو ٹاپک ہے یا یہ جو علم تھا جس کی وجہ سے حدیث اور سنت کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور یہ علم ایسا نہیں ہم سمجھے کہ یہ علم بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، یہ جو محدثین کرام تھے اس کے بعد کسی اور نے اس سلسلے میں کوئی کوشش ہی نہیں کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کوششیں آج بھی جاری ہیں. لیکن چونکہ محدثین کرام اس بارے میں بہت سارا کام کر چکے تھے تو ویسا کام نہیں ہو سکا بعد میں جیسا کہ محدثین کرام نے کیا تھا. اس سلسلے میں جو محدثین کی خدمات ہیں یا انہوں نے جو کام کیا، تو واقعی میں اگر ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور ان کے لیے بھی دعائیں خیر کریں کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر کے گئیں کہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی محنت کر کے اور خود دور دراز کے سفر کیے، اور تب کہیں جا کر ان کی اس محنت کا ثمرہ آج ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے سامنے ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیثیں جو لکھی گئیں، یہ احادیث کی کتابیں جو مدون ہوئیں، علماء کرام نے احادیث کی کتابوں کو لکھا، تو یہ ایسے ہی نہیں اٹھا کر لکھ دیا، بلکہ اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنتیں کی. کسی کسی کو ایک کتاب لکھنے کے لیے 30 سال لگے، کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال تک کا عرصہ لگا. تو یہ معمولی کام نہیں تھا، یہ بہت ہی مشکل دیکھا جائے تو کام تھا، لیکن علماء کرام نے یہ کام کیا. اور یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم اتنے دن سے ہم جو یہ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں معلوم کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے دل میں بھی وہ جذبہ، وہ شوق پیدا ہو سکے جو محدثین کرام کے دل میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کے دلوں میں ڈالا تھا. ایک طرح سے اللہ کا ہی ان کے اوپر فضل تھا کہ ان کے دل میں اللہ کے رسول کی جو محبت، جو احترام، جو ادب پیدا ہوا، جس کی بنا پر انہوں نے اتنی عرق ریزی سے کام کیا، اتنی قربانیاں دی. تو وہی جذبہ، وہی محبت، وہی شوق اور وہی ولولہ آج ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو، اور حدیث کو ہم اپنی زندگی میں ایک ایسا مقام دیں کہ جس کے بغیر زندگی ہمارے لیے ناممکن ہے. اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے حدیث، قرآن کے ساتھ حدیث بہت زیادہ ضروری ہے. اور قرآن اور حدیث کا جو باہمی تعلق ہے، وہ ہم اس کو جدا کر ہی نہیں سکتے. جیسے ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جیسے قرآن ہمیں کہتے ہیں کہ عدل کرو، عدل کیا ہے یہ کون ہمیں بتائے گا؟ ہم خود سے تو اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن مرتب نہیں کریں گے. تو عدل کیا ہے یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عدل کس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کہتا ہے کہ شرک نہ کرو، یا شرک کو ظلم کہا گیا ہے. صحابہ کرام ایک دن بہت پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے کسی پر ظلم نہ کیا ہو یا اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس بات کو غلط سمجھے ہو، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایک لفظ جب صحابہ کرام نہیں سمجھ سکتے تھے قرآن کی آیتوں کو، خود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، تو ہم کہاں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا تعلق دیکھا جائے تو ایک جڑ اور تنی، جڑ جیسی ہوتی ہے درخت میں اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں، اس طرح کا ہے. روٹ قرآن ہے اور اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کی برانچز دراصل احادیث ہیں جو پوری طرح سے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. تو اگر ہم روٹ رکھتے ہیں، صرف جڑ رکھتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کچھ فائدہ ہوگا اس درخت کا؟ نہیں، اس سے تو کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، نہ اس کو اس کے پھل ملیں گے، نہ اس سے اس کو سایہ ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا جس طرح سے ایک درخت میں روٹ ہوتی ہے اور اس کی برانچز ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے حدیث اور قرآن کا تعلق ہے. اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہٹاتے ہیں آپ، تو وہ بے فائدہ ہو کر رہ جائے گا. اسی لیے ہم یہ تمام باتیں پڑھ رہے تھے اور سیکھ رہے تھے اور سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہاں پر جب آپ لوگوں سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک حدیث کی وجہ سے کتنے قسم کے علوم ایجاد ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ حدیث جب مسلمان دوسرے الگ الگ علاقوں میں پھیل رہے تھے اور مسلمان ہوتے جا رہے تھے لوگ، تو ان کو نئے نئے مسائل درپیش تھے. ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے کس کی طرف توجہ دینا پڑی؟ حدیث کی طرف. اور اس کے لیے پھر ایسے فقہا کی ضرورت پڑی جو حدیث جانتے ہوں. تو حدیث آپ دیکھیں کہ ایسا ہے کہ جیسے ایک گھوڑے کی مثال ہے اور گھوڑے کی باگ جو سوار ہے اس کے ہاتھ میں ہے، کہ حدیث نے ایسا کیا کہ انسان کو پوری طرح سے آزاد بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، اور اس کو اس حد تک آزادی بھی دی جتنی عقل تقاضا کرتی ہے ہر دور اور حالات کے لحاظ سے۔ جس اس کی چھوٹی سی مثال پہلے بھی شاید آپ کو میں نے دی تھی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں ہے، اب لڑکیاں تعلیم حاصل کریں نہ کریں، میڈیکل کی تعلیم ہے یا کچھ اور تعلیم ہے، یا پھر ایک نہیں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بات ہے یا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کہاں تک انسان جا سکتا ہے، کہاں تک انسان کو اختیار ہے، اور کیا چیز وہ نہیں کرے گا، اور کیا چیز ہے جس کی اس کو پرمیشن دی گئی ہے۔ تو ایک طرح سے حدیث نے کیا کیا کہ انسان کی عقل کے لحاظ سے، حالات اور واقعات کے لحاظ سے جو اس کو مسائل درپیش ہیں، اتنی آزادی بھی دی ہے۔ تو ایسی مثال آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اگر مذہب سے انسان آزاد ہوتا ہے تو بالکل وہ بے مہار ہو جاتا ہے اور نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے آج مغربی معاشرے کی ہے کہ وہ معاشرہ بالکل مادر پدر آزاد ہو گیا، اب ان کی زندگی میں مذہب کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، بالکل اب وہ ان کا جو دل چاہے وہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف مذہب کو پکڑ لیتے ہیں، دین کو پکڑ لیتے ہیں، اور مذہب کو پکڑنے کے ساتھ وہ اس کو حالات کے لحاظ سے اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، یعنی عقل کو بالکل الگ رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال آج ہندو مت کے صورت میں ہمارے سامنے ہے، ہندو مت اور بھی ایسے مذہب آپ کو مل جائیں گے، بدھزم جو ہے، تو یہ جو مذاہب ہیں انہوں نے عقل کو بالکل ہی چھوڑ دیا، عقل کو بالکل چھوڑ دیا اور صرف مذہب کے پاس، مذہب کو اپنا لیا، تو وہ بھی ختم ہو کر رہ گئے ایسے مذاہب بھی۔ لیکن دین اسلام کی جو خوبصورتی ہے، اور صرف حدیث اور سنت رسول کی وجہ سے ہے، کہ حدیث اور سنت رسول کی وجہ سے ہم نے عقل کا بھی استعمال کیا، محدثین کرام نے جو نئے نئے انوینشنز ہوئے اس زمانے میں، اور ساتھ میں دین کو بھی پکڑے رکھا، دین کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ بہترین امتزاج کہنا چاہیے اس کو، یہ بہترین مکس اپ کہنا چاہیے کہ جہاں عقل کو بھی استعمال کیا گیا اور ساتھ میں دین کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ تو اس کی وجہ سے انسان گمراہ ہونے سے، یعنی مسلمان گمراہ ہونے سے بچ گئے۔ تو یہ بہترین ہمیں ایک نظریہ دکھائی دیتا ہے جو اسلام کی دین ہے اور جو حدیث کی دین ہے خاص طور سے۔ تو ایسی ہم مثالیں اگر دیکھیں گے تو مثالیں تو بہت ساری ہم کو مل جائیں گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ حدیث کی جو کتابیں تھیں جو لکھی گئیں اس زمانے میں، تو اس کے درجات کیا ہیں، اور وہ کس بنا پر کس نے لکھی، کیا محرک بنا اس کو لکھنے کا، اور وہ کیا چیزیں تھیں، یا انہوں نے کیسی قربانیاں دی، یا انہوں نے کس چیز کو پیش نظر رکھا، کس چیز کو ملحوظ رکھا اور وہ حدیث کی کتابیں لکھیں۔ آج ہمارے گھر میں اگر یہ احادیث کی کتابیں ہوں، جیسے کہ ایک قول بہت مشہور ہے کہ جس گھر میں شمائل ترمذی ہو یا جس گھر میں مشکات المصابیح ہو، اس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آ گئی سمجھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھ رہا ہے۔ تو احادیث کی کتاب جو ہے دراصل یہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ قانون ہی نہیں بتاتی ہیں، بلکہ یہ حدیث کی کتابیں اللہ کے رسول کے وقت کے حالات کو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں کہ اس وقت کا ماحول کیسا تھا، اس وقت صحابہ کرام کے کیا حالات تھے، یا آس پاس کا ماحول کیسا تھا، اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو حدیث صرف حدیث نہیں ہے، یہ حدیث صرف قانون ہی نہیں بتاتی، بلکہ حدیث زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں احادیث کی کتابوں سے مل جائے گی۔ دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ ضعیف حدیث کی وجہ سے یا موضوع حدیث کی وجہ سے ہم پوری کتابوں کے ذخیرے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ضعیف حدیثیں ہیں کتابوں میں، یا کچھ لوگوں نے موضوع حدیثیں نہیں، حدیثیں گھڑی بھی تھیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم صحیح حدیثوں کو ریجیکٹ نہیں کر دیں گے۔ تو محدثین کرام نے یہ حدیث کی کتابوں میں یہ مینشن کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث موضوع ہے۔ تو جب ہمیں بتا دیا گیا تو پھر ہم صحیح حدیث کو کیوں نہ لیں۔ سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں موت امام مالک کے بارے میں، امام مالک آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے گولڈن چین کے نام سے ایک بات پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، گولڈن چین اس کو کہتے ہیں، سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے اس کو، اس چین کو جو سب سے بیسٹ چین مانی جاتی ہے، جس میں زیادہ واسطے نہیں ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک مجلس تھی، اس مجلس میں صحابہ نے حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس مجلس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غلام نافع جو کہ بہت بڑے بعد میں فقیہ مفتی محدث کہلائے. تو عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے وہ، لیکن علم اور فقہ میں ان کا درجہ بہت بڑا مانا جاتا ہے. نافع مولا ابن عمر کہلاتے ہیں وہ. تو عبداللہ بن عمر سے سنا تھا اس حدیث کو نافع نے، نافع سے سنا امام مالک نے، اور امام مالک سے پھر آگے امام بخاری بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ چین گولڈن چین کہلاتی ہے. تو یہ نیچے سے اوپر جائے گی، جب حدیث میں چین دیکھی جاتی ہے تو نیچے سے اوپر جاتی ہے چین. نیچے سے مراد بتایا جائے گا کہ امام مالک نے نافع سے سنا، نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا، اور عبداللہ بن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ گولڈن چین کہلائے گی. تو موطا میں ایسی گولڈن چین بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے قریب کا وقت تھا جب محدثین میں یا تابعین میں جو مدینہ کے رہنے والے تھے، امام مالک ایکچولی یہ یمن کے رہنے والے تھے، یمن سے ان کے دادا مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے. جب مدینہ میں امام مالک نے اس علم کی شروعات کی سیکھنے کی تو کہتے تھے کہ بچپن ہی میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا بہت چھوٹی عمر میں، اور قرآن حفظ کرنے کے بعد یہ نافع جو امام نافع تھے ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، بہت زیادہ ذہین تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی نیک متقی اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے. ان کو کچھ زیادہ ہی اللہ کے رسول سے محبت تھی. احترام کی وجہ سے یہ اپنی جوتیاں اتار لیا کرتے تھے بعض اوقات شہر میں جاتے ہوئے مدینہ میں، کہ جہاں اللہ کے رسول کے قدموں کے نشان ہوں گے تو ان کے قدموں کے نشان بھی وہیں پڑیں. اس لیے تو انہوں نے جو کتاب لکھی، ہم نے اس کو پہلا درجہ اس لیے لیا ہے موطا امام مالک کو کیونکہ صحا ستہ میں اس کو نہیں درج کیا گیا. صحا ستہ جو چھ مشہور کتابیں ہیں جس کو صحا ستہ کے نام سے مشہور کیا گیا، یا مشہور ہیں وہ کتابیں صحا ستہ، کہ چھ وہ مشہور کتابیں جس میں صحیح احادیث زیادہ ہیں، جس میں سے بھی صحیحین الگ ہیں یعنی بخاری اور مسلم الگ ہیں، اور باقی سنن اربعہ کہلاتی ہیں، جس میں ان چار کتابوں میں 80% احادیث صحیح ہیں، باقی کی 20% کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو موطا کو ہم نے پہلے اس لیے رکھا، اور موطا کو صحاح ستہ میں اس لیے نہیں ملایا جاتا کیونکہ موطا میں امام مالک نے احادیث تو جمع کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، چونکہ یہ اس دور کے بہت قریب تھے امام مالک جب تابعین کی بہت زیادہ تعداد تھی، تو انہوں نے ان احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال بھی اس میں لکھے ہیں، جس کو آثار کہتے ہیں. ان صحابہ کے اقوال کو آثار کہا جاتا ہے. تو انہوں نے آثار اور تابعین کے اقوال وہ بھی موطا میں جمع کر لیے. موطا کے بارے میں آتا ہے، موطا کا معنی ہے روندا ہوا، نرم کیا ہوا، جس کو رون رون کر جسے آپ نرم کر دیں. جیسے روئی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو بہت زیادہ دھن کے تو وہ نرم ہو جائے گی، یا اس کا مطلب ہے کہ جس پر بہت سارے علماء کرام چلے ہوں، یا جس کو بہت سارے لوگوں نے جس پر اتفاق کیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے تھوڑا سا ہم امام مالک کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. ان کی پیدائش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے تھے یہ، 93 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. بہت زیادہ لمبی عمر انہوں نے پائی تھی. تھے تو یمن کے رہنے والے، لیکن ان کے دادا مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے. ان کا لقب عالم المدینہ، یعنی مدینہ کے عالم کہلاتے تھے یہ، یا امام دار الحجرہ. دار الحجرہ مدینہ کو کہا جاتا ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول نے وہاں پر ہجرت کی تھی، تو وہاں کے امام کہلاتے تھے. ان کے جو مشہور استاد ہیں امام نافع، وہی جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے یا خود ایک عالم تھے کہنا چاہیے، امام زہری. امام زہری کے بارے میں بھی اس دن آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا، یہ بھی ان کے استاد تھے. ربیعۃ الرائی، ان کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ربیعۃ الرائی کے بارے میں، کہ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چلے گئے تھے اپنی بیوی کو کچھ اشرفیاں دے کر، بچہ چھوٹا سا تھا. اب کئی سال ان کو لگ گئے جہاد میں یا بزنس میں، واللہ عالم. اب کئی سال بعد جب یہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ وہ سارا مال کہاں ہے جو میں تمہیں دے کر گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی جگہ لگایا ہے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ نماز سے ہو کر تو آئیں. یہ گئے مسجد نبوی، وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور جس کے حلقہ درس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس سے احادیث سن رہے ہیں یا فقہ معلوم کر رہے ہیں. گھر آ کر انہوں نے بہت خوشی خوشی بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا وہاں پر اپنے ہی لڑکے کے بارے میں بتایا کہ اس کی تو محفل میں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. تو بیوی نے بتایا کہ یہی وہ آپ کا جو سرمایہ تھا وہ اسی میں لگا دیا. تو بتائیے اچھا کیا یا نہیں کیا. تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے کی خواتین بھی کتنی عقل مند ہوا کرتی تھیں. انہوں نے ان پیسوں سے ان کی بیوی نے اپنے لباس اپنے گھر کی آرائش پر اس کو خرچ نہیں کیا بلکہ دین کی تعلیم میں اپنے بیٹے پر انہوں نے وہ پیسہ لگایا. اور آپ دیکھیں کہ وہ بیٹا پھر کیسا بڑا عالم بنا کہ وہ امام مالک کے استاد تھے وہ ربیعہ الرائی اور عبداللہ بن مبارک. سر ربیعہ الرائی ان کے استاد تھے اور عبداللہ بن مبارک ان کے اسٹوڈنٹ تھے امام مالک کے. اور خود عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود امام المحدثین کہلاتے تھے. اتنے بہترین اسٹوڈنٹ انہوں نے چھوڑے ہیں امام مالک نے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی. ان کو لباس اور جو گھر تھا ان کا وہ بھی بہترین ہوتا تھا. ان کے دروازے کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے حاضر باب الامیر. یعنی ہمارے نظر میں جو متقین کی ایک صفات جو پائی جاتی ہے کہ متقی کیسے ہوتے ہیں یا نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں نا ہم نے رہبانیت کو دیکھ کر یا ہندو لوگوں کے ساتھ رہ کر ہم نے ایک سوچ ایک ہمارے ذہن میں بنا لی ہے کہ نیک لوگوں کا مطلب ہے کہ جو پہاڑوں میں رہتے ہوں, جن کو دنیا کی زینت سے کوئی دلچسپی نہ ہو, جن کا ٹوٹا پھوٹا گھر ہو, جن کا لباس پھٹا پرانا ہو. تو نہیں, اسلام ہمیں یہ نظریہ نہیں دیتا ہے, اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ متقی بظاہر آپ نظر آئیں. آپ کے اندر سے اندر دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈر ہو, تقویٰ ہو. تو امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین لباس زیب تن کیا کرتے تھے. حدیث کی مجلس میں جب آتے حدیث پڑھانے کے لیے تو روزانہ نیا لباس پہنتے اور پرانا لباس اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے. اور وہ اس لیے پہنتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کروں تو میں بہترین لباس میں رہوں. بہت خوشبو ان کو بہت پسند تھی, خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. ان کی مجلس میں حدیث کی مجلس میں کئی عطردان رکھے ہوئے تھے کہ حدیث کی مجلس شروع ہونے سے پہلے عطر کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا. پھر ان کی مجلس میں کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کھڑے رہا کرتے تھے کہ مجلس میں کوئی شور کرنے کی گنجائش نہیں تھی, ایک بھی آواز نکالنے کی گنجائش نہیں تھی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ذرا سا بھی آواز نکالتا یا شور کرتا تو یہ اشارہ کر دیتے تھے اپنے گارڈ تھے ان کو کہ ان کو اٹھا کر باہر لے کر چلے جایا جائے. اتنا زیادہ حدیث کی مجلس کا ان کے دل میں احترام تھا, حدیث کا ان کو بے حد شوق تھا. کہا جاتا ہے کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کی کڑیاں تک بیچ دیں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ پرانے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے تو وہاں پر وہ لگائے جاتے تھے, لوہے کی بڑی بڑی کڑیاں ہوتی تھیں چھت کو ملانے کے لیے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کی کڑیاں تک بیچ دیں. ان کا حافظ اب بہت زیادہ تیز تھا, جو چیز ایک بار یاد کر لیتے تھے اسے بھولتے نہیں تھے. ادب اتنا زیادہ تھا ان کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ ان کو محبت تھی, اتنا ادب اور احترام تھا کہ سواری پر نہیں, مدینے میں سواری پر نہیں چلتے تھے. اس یہ سوچ کر کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے ہیں, حدیث روایت کرنے سے پہلے وضو کرتے, اچھا لباس پہنتے, خوشبو لگاتے, کنگھی کرتے. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ سب اہتمام کیوں کرتے ہیں تو جواب دیا کہ حدیث کی تعظیم کے لیے ایسا کرتا ہوں, کیونکہ میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ کسی درس میں حدیث سننے کے لیے گئے تو وہاں پر جگہ نہیں تھی, تو وہاں سے پھر تیزی سے گزر گئے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے حدیث کیوں نہیں سنی, تو کہا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اور کھڑے ہو کر حدیث سننا اچھا نہیں لگا, اس لیے میں آگے بڑھ گیا. اتنا زیادہ ان کو حدیث کا ان کے دل میں احترام تھا. بڑے بڑے لوگ ان کے استاد میں سے گزرے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کے استاد کی تعداد 900 تک بتائی جاتی ہے, 900 ٹیچر سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا, کئی جس میں سے تابعین تھے اور کچھ تبع تابعین تھے. امام شافعی, امام محمد بن حسن شیبانی, ایسے بڑے بڑے لوگ ابن مبارک ان کے اسٹوڈنٹس میں شمار ہوتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے اس زمانے میں ایک طرح سے ایک رواج بھی بن گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ حدیث سنیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ذاتی شوق اور رغبت کی بھی ضرورت ہے. آج بھی علوم اتنے زیادہ عام ہیں, دیکھا جائے تو بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں جہاں پر اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے, ہر قسم کے علوم ہیں وہاں پر اسلام سے ریلیٹڈ. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا رجحان ہے, ہمارا رجحان کدھر ہے آج؟ ہم تو ہمارے سامنے آپشنز ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا ہمارے بچوں کو ہائر اسٹڈیز کے لیے ہم نے اسلامک اسٹڈیز کے لیے ہم نے باہر ممالک بھیجا, یا ہائر اسٹڈیز میں ہم اپنے بچوں کو یا پھر میڈیکل کی تعلیم ہم دلاتے ہیں یا پھر ہم انجینئرنگ کرواتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ آج کوئی یہ کہے کہ ہم نے ہمارے بچوں کو باہر ملک بھیجا ہے اسلامک اسٹڈیز کے لیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس چیز کا ٹرینڈ ہوتا ہے انسان وہی چیز حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے لیے دل میں محبت بھی چاہیے اللہ کے رسول سے، اپنے دین سے، اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ کیسے پیدا ہوگی؟ یعنی ہم غور کریں، چونکہ ہم خواتین ہیں اور خواتین کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی محدثین کے بارے میں اکثر جو ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بات نظر آتی ہے کہ یہ ان کی ماؤں کا کردار تھا، یہ ان کی ماؤں کا رویہ یا ان کی تربیت تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ماں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہم ضرور سوچیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں منع نہیں کیا گیا کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، ہم بنائیں وہ بھی ضرور، کیونکہ وہ بھی آج کا تقاضا ہے، وہ بھی آج کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے ہیں، تو آپ کے بچے نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ تو بہرحال تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جس کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے۔ آج ہمارے بچوں کو نارمل بیسک جو فقہ ہے، بیسک جو روزمرہ کے مسائل ہیں، طہارت کے ہی مسائل لے لیں، وہ بھی نہیں معلوم ہے آج ہمارے بچوں کو۔ تو کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم، کبھی ہم نے ایسا ہوا کہ ہم نے ساتھ بیٹھ کر اپنے قرآن، تو پھر بھی ہم پڑھا لیتے ہیں، بچپن میں ہم نے ایک بار جو مولانا صاحب سے قرآن پڑھا لیا تھا، جو ہمارا ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ مولوی صاحب سے قرآن پڑھا لو بچوں کو، تو کیوں ہم کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کیونکہ ہم خود پڑھے نہیں ہیں نا، ہم نے خود ویسے تجوید سے پڑھا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ذمہ داری دراصل ہماری ہے، ہم نے ہی پڑھانا چاہیے بچوں کو قرآن بھی۔ ٹھیک ہے، چلے ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے بچوں کو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے، ہمارے گھر میں بخاری پوری موجود ہو، صحیح مسلم موجود ہو، اور ہم نے ساتھ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ پڑھا ہو اس کو؟ جیسے پہلے بھی دن میں نے آپ سے کہا تھا، شاید پہلے دن کی یا دوسرے دن کی بات ہے، امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، ایک جرمن خاتون جو کہ ریورٹ ہوئی تھی، تو اس ریورٹ خاتون نے قرآن سیکھنے کے بعد، اس نے حدیث، کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ 40 دفعہ کا ذکر کیا گیا کہ اس نے 40 دفعہ صحیح بخاری عربی زبان میں پڑھی۔ اب آپ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتنی دفعہ پڑھی ہوگی؟ اصل چیز کیا ہے کہ جو ہم یہ واقعات پڑھ رہے ہیں کہ آج یہ جو کتابوں کا ذکر ہم پڑھیں گے کہ ان علماء کرام نے جو کتابیں لکھی، جو صحاح ستہ کہلاتی ہیں، جو اتنی مشہور ہوئی کہ آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی، 1200 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، کوئی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، ان کتابوں کی اہمیت سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج یہ کتابیں ابھی تک باقی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ آج ہم ان کتابوں کو، لکھی لکھائی کتابوں کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ تو ہمارے دل میں وہ شوق، وہ محبت پیدا ہو، اس لیے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام مالک کا جو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، جو پہلے بھی آپ سے شاید ڈسکس کیا تھا، کہ حدیث کا درس دیتے ہوئے ایک دفعہ کوئی موذی جانور نے ان کو پیٹ پر ڈنک مارا یا کاٹ لیا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، لیکن وہ حدیث کا درس دیے چلے جا رہے تھے۔ جب حدیث کی مجلس ختم ہوئی تو بعد میں دیکھا گیا کہ وہاں بچھو تھا جس نے کئی دفعہ ان کی پیٹ پر کاٹا تھا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے تکلیف کیوں برداشت کی، کہنے لگے کہ حدیث بیان کر رہا تھا تو حدیث کو بیچ سے روکنا اچھا نہیں لگا، کہ یہ اللہ کے رسول کے احترام کے خلاف ہے، اس لیے اس کو جاری رہنے دیا۔ اتنا زیادہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی احادیث سے، ان کا جو تعلق تھا ادب اور احترام کو، اس قدر بڑا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں علماء کرام کے کچھ اقوال بھی ہیں۔ امام شافعی ان کے پاس کئی سال تک رہے، اور جب انہوں نے، امام شافعی نے ان سے علم سیکھ لیا، ان کی کتاب پڑھ لی، اس کے بعد مزید 1 سال رہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ مزید 1 سال کیوں رکے رہے امام مالک کے پاس، جبکہ آپ تو اپنا علم جو تھا وہ حاصل کر چکے تھے ان سے، جو آپ کو حاصل کرنا تھا۔ تو کہنے لگے کہ پہلے تو علم سیکھا تھا امام مالک کے پاس، اب ادب سیکھنے کے لیے رکا رہا ہوں، یعنی ادب اور احترام یا ایٹیکیٹس جو ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے میں امام مالک کے پاس رکا رہا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے، یعنی ان کا کیا اخلاق، کیا ان کا، کیسا ان کا ادب اور لحاظ ہوگا کہ امام شافعی جیسے اتنے بڑے خود جو امام تھے، وہ ان کے پاس مزید 1 سال رکے رہے یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب حدیث کے کسی ٹکڑے میں امام مالک کو شبہ ہو جاتا تو وہ پوری حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے حدیث کے بارے میں۔ انہی کا کہنا ہے کہ امام مالک نجوم کی طرح ہیں، میں امام مالک سے زیادہ کسی پر اطمینان نہیں کرتا ہوں، جب امام مالک کی کوئی حدیث سنو تو دونوں ہاتھوں سے مضبوط تھام لو، اتنا بڑا ان کو درجہ دیا گیا۔ اسی طرح سے سفیان کہتے ہیں کہ رجال کی تحقیق اور چھانبین میں مالک سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں، یعنی امام مالک جب بھی حدیث لیتے تھے تو اس کی اچھی طرح سے چھانبین کرتے تھے، ایسے ہی حدیث نہیں لے لیتے تھے۔ اور وہب بن خالد کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان احادیث میں امام مالک سے بڑھ کر قابل اطمینان شخص کوئی نہیں، یعنی اتنا زیادہ ان کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ تھا کہ امام مالک جو حدیث لیتے ہیں وہ ایسی ویسی حدیث نہیں ہوتی، اتھینٹک حدیث ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تمام کتابیں جو سنن کے باب میں لکھی گئی ہیں، جیسے سنن ابو داؤد، نسائی، یا وہ کتابیں جن کا تعلق فقہ سے ہے جیسے صحیح بخاری، جامع ترمذی، یہ سب موطا امام مالک کے مستخرجات ہیں جو اس کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی بعد کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی وہ سب کی سب کس کی دین ہیں؟ موطا امام مالک کی دین ہیں، یعنی موطا کو ہی دیکھ کر انہوں نے کتابیں لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ موطا 130 ہجری سے 141 ہجری کے درمیان لکھی گئی، کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب اسلام میں موطا امام مالک ہے، یہ مشہور قول ہے، علماء کا مشہور قول ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی موطا امام مالک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روح زمین پر کتاب اللہ کے بعد موطا امام مالک سے بڑھ کر کوئی کتاب صحیح نہیں ہے۔ موطا کے بارے میں آتا ہے کہ جو خلیفہ منصور تھا اس نے امام مالک سے کہا کہ آپ کوئی ایک ایسی کتاب تدوین کریں حدیث کی کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس میں ابن عباس کی نرمی اور ابن عمر کی سختی سے پرہیز کریں، اور لوگوں کے لیے اسے خوب رون کر نرم اور آسان کر دیں، یعنی خوب تحقیق سے کام لیں، اور لوگوں کی عملی زندگی کے لیے بہترین کتاب مرتب کر دیں۔ امام مالک کہتے ہیں بخدا انہوں نے تصنیف کا طریقہ سکھا دیا، اسی لیے اس کتاب کا نام الموتا رکھا گیا، یعنی خوب تحقیق سے جس میں کام لیا گیا اور لوگوں کے لیے جس کو آسان بنا دیا گیا۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اس میں اسی لیے صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں اور تابعین کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ عمل کرنے کے لیے جس سے آسانی ہو تو ان چیزوں کو بھی اس میں بتا دیا گیا۔ اسی طرح امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک طرف تو یہ محدث تھے، دوسری طرف مجتہد بھی تھے، یعنی فتویٰ بھی دیا کرتے تھے اور حدیث سے استنباط کر کے، یعنی حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل کا حل نکالا کرتے تھے۔ اور انہوں نے زیادہ تر حدیثیں مدینہ والوں سے لی، کیونکہ مدینہ میں صحابہ کرام آخر تک بہت زیادہ تھے اور صحابہ کرام سے پھر تابعین نے لیا، اسی وجہ سے امام مالک کی زیادہ تر احادیث ان لوگوں سے لی ہوئی ہیں جو مدینہ کے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا، یعنی کھانے سے بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے، الگ الگ ممالک سے لوگوں کو کھانا بنانے کے لیے بلایا کرتے تھے اور ان کے دسترخوان پر تمام لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ خود ان کو شوربہ بہت زیادہ پسند تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں، محدثین میں سے ہی، ہم نے ان سے زیادہ مزیدار شوربہ، امام مالک کے گھر سے زیادہ مزیدار شوربہ ہم نے کہیں اور نہیں کھایا۔ جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کھانے پینے کا تعلق تقوی سے نہیں ہے، کھانا پینا اپنی جگہ لیکن اس میں احتیاط ہونی چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے کیا کر لیا، ہم نے یہ بنا لیا کہ اچھا کھانا پینا تو نیک لوگوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو کہیں پتہ چلے کہ اگر کوئی درس و تدریس کرنے والے لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اب اگر وہ کوئی اچھی ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیں تو ہم کہیں گے ہائے اللہ، درس دیتے ہیں اور ہوٹل میں جا کر کھانا کھا رہے ہیں، یا اللہ وہ تو اتنی قسم کے پکوان پکاتے رہتے ہیں اور درس بھی دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا حال ہو گیا کہ ہم اچھا کھانا پینا کھانے والوں کو ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام ہی نہ کریں، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ خود حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، جن کے تقوی کے بارے میں نان مسلم لوگ بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ حسن بصری کے بارے میں یہودی نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ جس قوم میں حسن بصری جیسے لوگ ہوں وہ قوم گمراہ نہیں ہو سکتی، اتنا اس لیول کا ان کا تقوی تھا، اتنے نیک تھے وہ۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو مرغی کا شوربہ بہت زیادہ پسند تھا، چکن اور گوشت ان کو بہت پسند تھا، اتنا مزیدار سالن بنایا کرتے تھے کہ محدثین چاہتے تھے کہ حسن بصری ہم کو کھانے پر روک لیں، ان کے گھر کا کھانا کھانا چاہتے تھے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے بہت ہی الٹ سمجھ لیا کہ اچھے حالوں میں رہنا، اچھا کھانا پینا، یہ دینداری کے اپوزٹ ہے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے امام مالک کے بارے میں کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں 6 مہینے کی مسافت سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، 6 مہینے میں سفر کرتا رہا ہوں اور اس مسئلے کا حل آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا کہ کہو کیا بات ہے۔ اس نے بیان کیا تو امام مالک نے کہا مجھے یہ مسئلہ اچھی طرح معلوم نہیں۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے عرض کیا میں اپنے شہر کے لوگوں سے کیا کہوں گا؟ امام نے کہا کہہ دینا امام مالک نے اپنی لا علمی کا اقرار کیا ہے۔ اب تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدرس سے یا کوئی مقرر سے جو تقریر کرنے والا ہو اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، اب اگر اس کو اس مسئلے کے بارے میں نہیں بھی علم ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا جواب دے دے گا۔ اب یہ شخص 6 مہینے چل کر آیا ہے اور امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے تو کہتے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو یہی آپ دیکھیں کہ یہی اصل دین ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں معلوم اس کا اقرار کر لیں، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ آل راؤنڈر نہیں ہو سکتے، آپ حرفن مولا نہیں ہو سکتے کہ آپ کو ہر چیز ہی معلوم ہو۔ اور دین کا علم تو بہت واسط بہت وسیع ہے، یہ فقہ جو ہے بہت اس میں وسعت ہے، ہر مسئلے کا حل آپ نہیں جان سکتے۔ تو کہہ دینے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم، کسی اور سے آپ پوچھ لیں۔ اسی طرح سے امام مالک کا ارشاد ہے کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی علم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو تو آپ بہت بڑے عالم بن گئے، نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتابیں تو آج بھی لوگوں کو بہت یاد ہیں، آج بھی بہت بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹریت کی ڈگری انہوں نے لی ہے یا ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، لیکن یہ جو اللہ کا یہ جو علم ہے یہ ایک نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ انہی کا کہنا ہے کہ عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ علمی مسائل اس شخص کے سامنے بیان کرے جو اس کا اہل نہ ہو، کیونکہ اس میں علم کی تذلیل اور اہانت ہے۔ یعنی کوئی ایسے لوگوں کے لیے جہاں پر آپ ایسی کوئی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ہائی لیول کی، اب سامنے والا اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے ایسی بڑی بڑی عالمانہ گفتگو نہ کریں، کیونکہ یہ علم کی تذلیل ہوگی کہ جو سامنے والا اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے آپ اس کو ایسے علم کی باتیں بتا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہارون رشید نے جو کہ خلیفہ تھا اس وقت، امام مالک سے کہا کہ یا ابا عبداللہ، آپ کسی شخص کو مقرر کر دیں کہ وہ میرے بچوں کو معطا پڑھا دیا کرے۔ جواب میں امام مالک نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ آپ کو عزت بخشے، یہ علم آپ ہی کے گھر سے نکلا، اگر آپ اسے عزت دیں گے تو معزز ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا درجہ گر جائے گا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں جاتا؟ ہارون نے کہا، بے شک آپ سچ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کتاب کے بارے میں موطا امام مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے چاہا، اور امام مالک سے اس نے کہا بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو موطا کتاب ہے پورے تمام اسٹیٹس میں بھیج دی جائے تاکہ لوگ اسی کے مطابق عمل کریں۔ تو امام مالک نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ جب اور بھی مختلف علماء ہیں جنہوں نے اپنے حساب سے حدیث کی روشنی میں فقہ مرتب کی ہے، تو کسی ایک فقہ کو مجبور نہ کر دیا جائے کہ لوگ اسی کو فالو کریں۔ جو جس عالم کو اگر فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے، اور اس میں آزادی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا دل کتنا بڑا تھا، اگر امام مالک چاہتے تو اس وقت کے خلیفہ نے ان سے کہا تھا، اگر یہ دنیا کی بڑائی چاہتے تو آج پوری دنیا میں امام مالک کی فقہ مشہور ہوتی، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو فقہ میں اختلاف جو ہے اس میں کی وجہ سے ہم کو اسلام پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، فقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اگر ایک علاقے میں مسائل کچھ اور درپیش ہیں تو وہاں کچھ اور مسئلہ اس کا حل بتایا جائے گا، مسئلے کا حل بتایا جائے گا، دوسرے علاقے میں کچھ اور مسائل درپیش ہیں تو وہاں کچھ اور حل بتایا جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیں اور ایک امام کو مانیں ایک امام کو چھوڑ دیں، تو نہیں۔ سب نے بہت محنت کر کے بہت ارکریزی سے فقہ تیار کی ہے حدیث کو سامنے رکھ کر، تو جو جتنی حدیث سے قریب فقہ ہوگی اس کو ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امام مالک کے بارے میں تھا جنہوں نے موطا امام مالک لکھی، اور اس کتاب کو لکھنے میں کافی عرصہ لگا، 130-140 ہجرہ کے بیچ میں لکھی گئی ہے، اور اس میں امام مالک نے 1726 روایت کو جمع کیا ہے، اور اس کو لکھنے میں 40 سال لگے۔ اب آپ تصور کریں کہ کتنی محنت کی ہوگی، یعنی 40 سال لگنا معمولی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کو لکھنے میں 40 سال لگے، یہ صحاستہ سے الگ کتاب ہے، صحاستہ میں نہیں آئے گی۔ موطا کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ایک بڑی جماعت اس کے شارحین اور مولکین میں شامل ہے، یعنی کئی لوگوں نے اس کے اوپر شرح لکھی، یا جو آج بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، یا جتنی بھی بات کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، وہ سب دراصل موطا کی دین ہے، کیونکہ سب نے موطا یعنی امام مالک سے یا ان کی کتاب سے ہی ان احادیث کو لیا اور اپنی کتابوں میں درج کیا۔ تو یہ موطا تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحاستہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ صحاستہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 6 کتابیں جن کو صحیح کا درجہ کہا جاتا ہے، لیکن صحیح 6ں کو صحیح نہیں کہا جائے گا، 6 کتابوں کو، بلکہ 2 کتابیں اس میں صحیحین کہلاتی ہیں اور باقی کی 4 کتابیں سنن کہلاتی ہیں، اور ان 4 کتابوں میں 80% کہا گیا ہے کہ صحیح احادیث ہے، باقی 20% کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اس میں پھر جو سب سے پہلا نمبر آتا ہے صحیح بخاری کا آتا ہے۔ ان کی ہسٹری تو ہم پڑھ چکے تھے، صرف بخاری کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے اور 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی جو ذہانت اور حافظہ تھا بہت زیادہ تیز تھا، کہا جاتا ہے کہ ایک بار کوئی چیز اگر سن لیتے تو ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ انہوں نے حدیث کے علم کے لیے کئی سفر کیے، سیریا، ایجپٹ، بصرہ، کوفہ، بغداد، بلخ، سمرقند بہت پیس کے علم کے لیے لمبے لمبے سفر کیے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کو کئی علماء کے سامنے پیش کیا تو تمام علماء نے ان کی کتاب کو پسند کیا۔ 100,000 صحیح احادیث ان کو یاد تھی۔ اور جب ہم یہ 100,000 احادیث کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ دھیان میں رکھ لیں، بلکہ اس چیز کو آپ لکھ کر رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا حدیثیں تو صرف 50,000 ہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹوٹل اگر احادیث کو ملایا جائے تو وہ تو اگر احکام کی احادیث کو دیکھا جائے تو وہ 4,500 ہی بنتے ہیں۔ تو جب 4,500 احادیث ہیں تو 100,000 حدیث کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی زبان میں یا حدیث کی ٹرم میں ایک ہی حدیث کو، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہے، لیکن امام بخاری اس کو بخاری صحیح بخاری میں 40 جگہ انہوں نے اس کو اس حدیث کا استعمال کیا ہے، اور یہ حدیث ایک حدیث مختلف لوگوں سے، اس کو کئی صحابہ ایک صحابی سے کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، ان سے پھر بہت سارے صحابہ کرام نے سنے، اور ان سے بہت سارے تابعین نے سنے، تب یہ مختلف ترک سے ہوتی ہوئی حدیث پہنچی مختلف لوگوں کے پاس، تو وہ اتنے کاؤنٹ ہو گئی، اتنی دفعہ کاؤنٹ ہو گئی وہ حدیث۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ اپنی کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ نے ایک حدیث سنی، اب یہ حدیث آپ نے سن کر کیا کیا کہ آپ نے الگ الگ جا کر اپنے اپنے اسٹوڈینٹس کو سنائی، ٹھیک ہے؟ اب یہی ایک حدیث، اس کے کتنے، اگر آپ لوگ 9 ہیں یا 11 ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، تو اگر آپ لوگ یہ حدیث سن رہے ہیں تو ایک حدیث کے 9 ترک بن گئے، 9 الگ الگ اس کے راوی ہو گئے، سمجھے؟ کہ اب آپ 9 لوگوں نے سنا یا 11 لوگوں نے سنا، تو اب آپ ایک حدیث کو 9 لوگ جب بیان کریں گے آگے، تو یہ ایک ہی حدیث 9 لوگوں سے مروی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ایک حدیث اگر مختلف لوگ سنتے ہیں اور وہ مختلف ترک سے آگے پہنچتی ہے، مختلف راویوں سے آگے پہنچتی ہے، تو وہ حدیث اتنی دفعہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے پھر۔ تو اس کی وجہ سے حدیثوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی۔ جیسے عبداللہ بن عمر سے نافع نے سنا، ایک یہ ترتیب بن گئی اس حدیث کی، ایک ترک یہ بن گئی۔ عبداللہ بن عمر سے ہی ہو سکتا ہے کسی اور نے سنا ہو، تو ایک دوسری ترک بن گئی۔ عبداللہ بن عمر سے ہی ہو سکتا ہے عبداللہ بن عباس نے سنا ہو، تو وہ تیسری ترک بن گئی۔ تو ایک ہی حدیث کی کتنے ترک بن گئے؟ 3 ترک بن گئے یہ، یعنی 3 الگ الگ اس کے پھر راوی ہوں گے۔ تو اس طرح سے ایک حدیث پھر کبھی کبھی 40 ترک تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس بنا پر الگ الگ راویوں کے ساتھ، الگ الگ چین کے ساتھ، امام بخاری کو جو احادیث یاد تھی، حدیث وہ ایک ہی ہوتی تھی لیکن الگ الگ راویوں سے پہنچی ہوتی تھی، تو اس بنا پر وہ مختلف احادیث بن گئی۔ تو اس طرح سے امام بخاری کو 100,000 صحیح احادیث ان کو یاد تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 200,000 غیر صحیح اور 100,000 صحیح احادیثیں ان کو یاد تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب کو جب علماء کرام کے سامنے پیش کیا تو تقریباً ہر ایک نے آپ کی کتاب کو بہت زیادہ پسند کیا، اور ایسے نہیں ہو گیا تھا آپ کی کتاب کو، جو کہا گیا نا کہ اصح الکتاب بعد القرآن، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے، تو یہ درجہ یوں ہی نہیں مل گیا تھا، بلکہ علماء کرام نے اس کتاب کو چیک کیا، اور کہا جاتا ہے کہ تمام بک کتاب کو چیک کرنے کے بعد 1 یا 2 احادیث ایسی ملی جس کی سند کمزور تھی، تو ان کے کہنے پر امام بخاری نے اپنی کتاب سے وہ احادیث بھی نکال دی۔ اس طرح سے پھر کیا ہوا، بالکل یہ ایک طرح سے پیوریفائی ہو گئی، سمجھے، غیر صحیح حدیث سے، اور اس میں صحیح احادیث پھر موجود رہیں۔ یہ امام بخاری تھی، اور بخاری کے بارے میں آتا ہے، اس کو جو ہے انہوں نے جامع کا نام دیا ہے۔ جامع وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں 8 چیپٹر بیان کیے گئے ہوں حدیث کے، جیسے اس کی جو شروعات ہوتی ہے باب بدء الوحی، کہ اللہ کے رسول پر وحی کیسے نازل ہوئی، پھر باب العلم ہے، علم کس کو کہتے ہیں، اس طرح سے مختلف چیزیں بخاری میں آئی ہیں، 8 چیپٹر پر مشتمل ہوتی ہیں چیزیں، اس میں پوری احادیث آ جاتی ہیں تقریباً، یعنی ہر زندگی سے ریلیٹڈ ہر شعبے کے متعلق احادیث آ جاتی ہیں، تو وہ جامع کہلاتی ہے کتابیں، تو اسی لیے اس کتاب کا نام جامع صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ ان کی سیرت ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے، اس لیے دوبارہ آج ہم اس کو نہیں لیں گے، صرف بخاری کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کتاب آج بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس زمانے سے جب سے لکھی گئی، کہا جاتا ہے کہ اپنی خود زندگی میں امام بخاری نے 90,000 لوگوں کو خود اپنی زندگی میں یہ کتاب پڑھائی، اور اس کے بعد سے مسلسل یہ کتاب ابھی تک پڑھی جا رہی ہے، مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، ہر طبقہ فکر، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسی شہرت تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن یہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر پسندیدگی ہے صحیح بخاری کے لیے، یا لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے جو محبت ہے صحیح بخاری کے لیے، تو یہ یوں ہی تو نہیں ہوا ہوگا نا، یہ دراصل کیا ہوگا، اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کا اخلاص کس درجے کا، ان کا اخلاص ہوگا جس کی بنا پر بخاری کو آج اتنی مقبولیت حاصل ہوئی. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جو بھی کام ہم کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں، خالص اللہ کی خاطر کریں کہ ہم یہ کام اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہوں، تو اس میں سب سے پہلے خلوص نیت کو دخل ہونا چاہیے. نیت اچھی ہوگی تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا ملے گا، اور دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں تو ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر نیت ہی اچھی نہیں تو پھر کوئی کام فائدہ مند نہیں. تو لہٰذا اپنی نیت کو ہم درست کریں. تو صحاح ستہ میں پہلا نمبر بخاری کا ہے اور یہ جامع کہلاتی ہے. جامع کا مطلب اس میں تقریباً ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ احادیث کو اس میں جمع کر دیا ہے. اور امام بخاری کی اگر کتاب آپ کھولیں گے تو آپ کو اس میں جو نظر آئے گی چیز کہ انہوں نے الگ الگ ابواب پر جو ہے کتاب لکھی ہے، یعنی انہوں نے ایک باب دیا ہے، باب بدء الوحی یا باب علم اس طرح سے، اور پھر اس کے تحت وہ احادیث لائے ہیں ساری، اور پھر ایک اگر اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ حدیث ہے وہ دوسری جگہ بھی آئی ہے. تو انہوں نے ابواب دیے ہیں اور اس طرح سے اس میں انہوں نے حدیث کو لایا ہے. اس کے بعد مسلم کا نمبر آتا ہے، امام مسلم. ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور ان کی جو کتاب ہے صحیح مسلم یہ بھی بہت مشہور ہوئی بخاری کے بعد. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بخاری کے بعد مسلم کا درجہ آتا ہے، لیکن بعض چیزوں میں صحیح مسلم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ترتیب، حسن ترتیب کے اعتبار سے صحیح مسلم زیادہ بہتر ہے. یہ 204 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کا انتقال 261 ہجری میں ہوا. خراسان کے شہر کے تھے یہ، خراسان کے ایک شہر نیشاپور کے تھے رہنے والے، اور یہ خراسان آپ کو معلوم ہے نا ایران میں ہے. خود ان کو علم سے بہت زیادہ شوق تھا، ان کا شمار ائمہ میں ہوتا ہے. حصول علم حدیث کے لیے انہوں نے کئی سفر کیے جس طرح سے امام بخاری نے کیے تھے، اور سفر بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس وقت علماء کرام کا یہ قول تھا کہ جس نے حدیث کے لیے سفر نہیں کیا اس نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، یعنی جب تک آپ سفر کی صعوبتیں نہیں اٹھا لیتے آپ حدیث کا علم حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بچے باہر ملک جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جو سٹرگل انہیں کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے دوری، اپنے گھر سے دوری، کھانے کی تکلیف، ہر چیز کی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جو تعلیم ہوتی ہے جو محنت کر کے حاصل کی گئی ہے، جس میں کئی قسم کی قربانیاں دینا پڑے، اس کی اہمیت کچھ اور بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح سے محدثین کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب تک وہ سفر نہیں کر لیتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ علم حاصل ہی نہیں کیا، اور اس کے لیے ان کو جہاں جہاں پتہ چلتا کہ علم کہیں محدث سے جو بہت بڑے امام ہیں جو حدیث کا علم دیتے ہیں، تو وہ ضرور سفر کر کے ان کے پاس جاتے اور ان سے احادیث لیتے تھے. جیسے کہ ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے نا کہ ابراہیم بن ادھم کے بارے میں آتا ہے، جب یہ علم کے حصول کے لیے نکلے، چونکہ یہ تو ایک اس کے علاقے کے گورنر تھے تو آرام کی ان کو عادت تھی، جب یہ پہنچے کسی محدث کے پاس حصول علم کے لیے تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو کوئی شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا پتہ نہیں یہ صعوبتیں اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے. تو ان عالم صاحب نے پہلے ہی دن ان سے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے، ہاں تم کچھ دن ہمارے یہاں کا کام کر لو، کچھ صفائی وغیرہ کا، اور چپلیں درست کر دینا اسٹوڈینٹس کی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے تمہیں رکھیں گے. جب یہ کام پر وہ مامور کیے گئے تو آپ خود سوچے کہ ایک شخص جو حکومت کر رہا ہو اور وہ ایسے کام پر مامور ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. تو لیکن یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کیا تھا، اور جب انہوں نے وہ کام کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے ان کو علم کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی. تو جب تک آپ اپنے نفس پر قابو نہیں پائیں گے آپ علم نہیں حاصل کر سکتے. تو امام مسلم کے بارے میں آتا ہے، ان کے استاد امام بخاری ہیں، خود اسحاق بن راہویہ جو کہ امام بخاری کے استاد تھے ان کے بھی استاد ہیں، اور مسلم نے جو کتاب لکھی انہوں نے بھی سیم وہی کنڈیشن ساری رکھی جو کہ امام بخاری کی کنڈیشنز تھی احادیث کو لیتے وقت. لیکن ایک چیز کی وجہ سے اس کا دوسرا نمبر آ گیا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے علم اسناد اور رجال پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو تاریخ وفات پیش کی جاتی ہے، تاریخ وفات جو دی جاتی ہے وہ کس لیے دی جاتی ہے، کہ اس سے معلوم ہو سکے کہ کس زمانے میں کون سے محدث تھے، اور جو اسٹوڈینٹس ان سے حدیث روایت کر رہے ہیں تو کیا واقعی میں یہ اس زمانے میں موجود تھے یا نہیں موجود تھے. اسی وجہ سے یہ ڈیٹ کا رواج عام ہوا کہ پیدائش اور تاریخ وفات یہ ضرور رکھی جاتی ہے، ضرور دی جاتی ہے، حدیث کا علم اس کے بغیر ادھورا ہے. تو امام مسلم نے جو ایک کنڈیشن جو کم رکھی بخاری سے وہ یہ تھی کہ امام بخاری نے اپنے احادیث لیتے وقت اپنی کتاب میں کنڈیشن رکھی تھی کہ جب تک ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ فلاں سے ہم نے حدیث لی ہے، ان کی ملاقات اپنے استاد سے ثابت ہے یا نہیں ہے، تو تبھی وہ حدیث لیتے تھے. لیکن امام مسلم نے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دیکھ کر احادیث کو لیا کہ اگر جیسے معلوم ہے کہ امام مالک سے امام زہری کی ملاقات ہوئی ہوگی کیونکہ دونوں ایک ہی زمانے کے تھے، دونوں مدینہ میں ہی رہے، تو لہٰذا جب ان کو معلوم ہو جاتا کہ دونوں ایک ہی وقت کے امام تھے یا دونوں ایک ہی وقت کے اسٹوڈنٹ یا ٹیچر تھے، اور ملاقات کے بارے میں شور ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم کہ ملاقات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، لیکن دونوں کا وقت ایک ہی تھا، امام مسلم نے ان کی احادیث کو لے لیا. بس صرف یہ ایک کنڈیشن ان کی کم ہو گئی اپنی کتاب میں، جس کی بنا پر بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے. لیکن حسن ترتیب کے اعتبار سے مسلم کا درجہ بخاری سے بڑھا ہوا ہے، انہیں زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے اس کو ارینج کیا ہے، امام مسلم نے حدیث کی اپنی کتاب کو، امام مسلم کی کتاب جو ہے. اس کے بارے میں حافظ ابو علی نیشاپوری کہتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ علم حدیث میں آسمان کے نیچے مسلم سے بڑھ کر کوئی صحیح کتاب نہیں، یعنی اس کا درجہ اتنا بڑا زیادہ ہے. امام مسلم نے کئی لوگوں سے علم حاصل کیا، اور امام مسلم کا خود بیان ہے کہ میں نے اپنی صحیح کو 300,000 حدیثوں سے انتخاب کر کے ترتیب دیا ہے. اور امام مسلم جو حدیث بیان کرتے ہیں اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جس میں اللہ کے رسول سے واسطہ کم ہے، یعنی انہوں نے ایسے لوگوں سے جا کر ملاقات کی کہ جس میں اللہ کے رسول حدیث بیان کر رہے ہیں، ان سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، اور تابعی سے سیدھا امام مسلم نے سن لیا. تو یہ واسطے امام مسلم کی کتاب میں بہت کم ہیں، یعنی ایسی احادیث زیادہ ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کی لوگوں سے سنی تھی، یعنی تابعین سے سنی تھی، یعنی ایک تابعی ہے یا پھر دو تابعی ہے. صحیح مسلم کی جو تعداد بتائی جاتی ہے، یعنی مقرر روایت کو نکالنے کے بعد 4,000 بتائی جاتی ہے. امام مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ یہ حدیث کے علم میں مشغول رہتے تھے کہ انہیں خود پتہ نہیں چلتا تھا. ایک واقعہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن فی الحال میں اس کا حوالہ نہیں پیش کر سکتی، لیکن یہ میں نے سنا تھا کسی سے کہ امام مسلم اتنے زیادہ علم یعنی پڑھنے میں مشغول تھے، علم حاصل کرنے میں، کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھجوروں کا ٹوکرا ان کے پاس پڑا ہوا تھا اور وہ کھجوریں اس میں سے کھا رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے انہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ پوری رات گزر گئی اور وہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی ختم ہو گیا، جس کی بنا پر بعد میں اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. خیر اس کے لیے تو کوئی بھی وجہ ضروری نہیں ہے انتقال کے لیے، لیکن بعض روایت میں یہ بات بتائی جاتی ہے. تو بہرحال اتنا زیادہ ان کو پڑھنے کا شوق تھا بہت زیادہ. ان کے جو استاد ہیں امام مسلم کے، تقریباً وہی استاد ہیں جو امام بخاری کے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی زمانہ تھا، اور امام بخاری خود ان کے استاد ہیں اور امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے کس طرح سے ایک تعلق سب کا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح مسلم کے جو تعداد ہے، اگر کیونکہ اس میں مقرر روایت ہیں، یعنی ایک ہی حدیث کو دوسری جگہ بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس حساب سے 7,275 ہے، لیکن اگر مقررات کو نکال دیا جائے، یعنی جو ریپیٹیشن ہے اس کو نکال دیا جائے، تو 4,000 بچتے ہیں. اور ترتیب کے اعتبار سے صحیح مسلم زیادہ بہتر ہے بخاری کے مقابلے میں. اب جو بعد میں کتابیں آتی ہیں صحیحین کے بعد، یعنی یہ دونوں کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ صحیحین کہلاتی ہیں، اور دونوں کتابوں کے رائٹر کو شیخین کہا جاتا ہے. اور جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے اس کو متفقن علیہ کا حدیث کہا جاتا ہے. متفقن علیہ، یہ ٹرم آپ یاد رکھیں. متفقن علیہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دونوں نے بیان کی ہوں، اور یہ حدیث سب سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے، جس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہو اور مسلم نے بھی روایت کیا ہو. اس کے بعد جو کتابوں کا درجہ آتا ہے، صحاح ستہ میں ہی آتی ہیں کتابیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھوڑا ہٹ کر ہے یہ، اور سنن اربع کہلاتی ہیں، یعنی وہ چار کتابیں جو سنن کہلاتی ہیں. اس میں پہلا نمبر نسائی کو ہے، اور نسا جو ہے نسائی اس کو کہا جاتا ہے. اس میں اغلب کا مطلب ہے کہ زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں پوری ہی احادیث صحیح ہوں، ہے نا. تو اس کی جب ہم حدیثیں لیں گے، اس کتاب کی سنن نسائی کی جب اگر ہم احادیث لیں گے تو ہم پہلے دیکھیں گے، یا اسی طرح سے ہم ترمذی کی جب اگر حدیث لیں گے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے پہلے کہ یہ کیسی ہے. تھوڑا سا سنن پڑھنے کے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو احادیث کو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، احادیثوں کی کتابوں کے نام الگ الگ ہیں. کسی کو جامع کہا گیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بخاری کے بارے میں بتایا، کسی کو مسند کہا جاتا ہے، اور کسی کو معجم. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. جامع اس کو کہتے ہیں، اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں تمام ٹاپکس پر حدیثیں موجود ہوں، ٹھیک ہے، یہ جامع ہو گئی. جیسے کہ صحیح بخاری ہے جس کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، تو یہ بخاری جامع ہے. مسند اس کو کہتے ہیں جس میں احادیث صحابہ کرام کے ناموں کے حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب سے جمع کی جاتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر ہے. تو اب ان کا جو الفابیٹیکلی جب آئے گا نام اے سے آئے گا، تو مسانید ان کتابوں کو کہتے ہیں مسند جس میں صحابہ کے اعتبار سے حروف تہجی یعنی الفابیٹیکلی جو ہے احادیث کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، کہ جو اے سے صحابی کا نام آتا ہے پہلے ان کی احادیث ہے اس طرح سے. پھر تیسری چیز ہوتی ہے معجم. معجم میں حدیثیں ایسی ترتیب دی جاتی ہیں جو اپنے شیخ یعنی جن استادوں سے احادیث لی ہیں ان کے اعتبار سے، یعنی آپ فلاں محدث کے پاس گئے تھے وہ آپ کے ٹیچر ہیں، پھر ایک اور ٹیچر کے پاس آپ گئے حدیث کا علم حاصل کرنے، ایسے آپ کے 10-12 ٹیچر ہیں. اب ان 10-12 ٹیچرز میں جس کا نام اے سے آئے گا پہلے اس کی پہلے حدیث ہیں، پھر جس کا بی سے آئے گا اس کے بعد وہ حدیث ہے، یہ معجم کہلاتی ہے. اور آپ کو معلوم معجم کبیر طبرانی آپ نے سنا ہوگا، تو یہ ساری کتابیں ہیں. اور مستدرک حاکم بہت مشہور کتاب ہے جس میں کسی دوسرے مصنف کی شرائط کے مطابق احادیث درج کی گئی ہوں وہ کہلاتی ہیں. اور یہ جو سنن اربعہ ہم پڑھ رہے ہیں جس میں احکام بھی بتائے گئے ہوں، احکام اور مسائل وہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. ان کے بارے میں آتا ہے نسائی کے بارے میں، ان کا پورا نام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی تھا، خراسان کے شہر نسا کے رہنے والے تھے. ایکچولی چونکہ ہم سورہ نسا پڑھتے ہیں نا، نسا کے معنی تو عورتوں کے ہوتے ہیں، تو لیکن ہماری زبان پر وہ نسا ہی آتا ہے غلطی سے، یا جب ہم کہتے ہیں تو ایکچولی وہ نسا ہے، نون پر زبر ہے. تو یہ ایک نسا شہر تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ یہ پہلے سے ہی اپنی آخر عمر تک بھی اور شروع سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حافظہ بھی اچھا دیا تھا، اور دکھنے میں بھی یہ بہت وجیہ اور خوبصورت تھے. بڑھاپے میں بھی یہ بہت زیادہ ان کی جو وجاہت تھی باقی تھی. ان کا شمار بڑے بڑے محدثین میں ہوتا ہے، بہت انہوں نے اس کے لیے سفر کیا حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، مصر، جزیرہ، بڑے بڑے شہروں کا انہوں نے سفر کیا، خراسان، حجاز، عراق، شام، کئی نام ملتے ہیں. اور سب سے پہلے جب انہوں نے شروعات کی تھی حدیث کے علم کی، جس وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی، یعنی اتنی کم عمری سے انہوں نے حدیث کی سماعت شروع کر دی. اور جتنے بھی آپ کو محدثین ملیں گے، جیسے امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت کم عمری سے، 13 سال کی عمر کے تھے وہ یا 11 سال کی عمر کے تھے جب سے وہ حدیث کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ بچپن سے اگر شوق ہوا نا بچوں کو، تو بچپن کا جو شوق ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کو چاہیے کہ والد کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ضرور نماز کے لیے ساتھ میں مسجد لے جائیں، جس کی وجہ سے بچوں میں بچپن سے شوق ہو جاتا ہے مسجد جانے کا. ہمارے یہاں پر اکثر ایسا کہتے ہیں کہ چھوٹا ہے بچہ بھی اس کو مسجد نہ لے کر جایا جائے، لیکن جمعہ کو تو خاص طور سے لے کر جانا چاہیے، چھوٹے ہی بچے کیوں نہ ہوں. اگر آپ بچپن سے مسجد لے کر جائیں گے تو ان کو مسجد سے وہ محبت، وہ شوق، وہ رغبت پیدا ہوگی، کیونکہ آج تو کوئی اور چیز باقی بچی نہیں ہے، ہمارے یہاں مسجدیں ہی باقی بچی ہیں بس. تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو مسجد تو لے کر جائیں، اور اس میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا ہے ابھی. آپ دیکھیں کہ ہر جگہ تو ہم ساتھ لے جاتے ہیں نا بچوں کو، پکنک پر جاتے ہیں تو ساتھ لے جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ لے جاتے ہیں، تب بچہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن مسجد لے جانے کے لیے بچہ چھوٹا ہوتا ہے. تو بچپن سے عادت ڈالیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے شوہر کے ساتھ، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں تو چھوٹا بھائی آپ کے فادر کے ساتھ ضرور مسجد جائے، تاکہ اس کو مسجد سے شوق اور رغبت پیدا ہو. کیونکہ جتنے بھی علماء کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ بچپن سے ان کو ان تمام چیزوں سے شوق تھا، یا کچھ بچوں نے یا کچھ لوگوں نے تو قرآن اتنی کم عمری میں حفظ کر لیا تھا. اور حدیث کے لیے کرائیٹیریا یہ تھا کہ حدیث کے لیے جب مجلس میں لوگ آیا کرتے تو ان کا انٹرنس ایگزام ہوا کرتا تھا، اور جو کرائیٹیریا تھا وہ کرائیٹیریا یہ تھا کہ کم از کم قرآن حفظ ہو، تب کہیں جا کر حدیث کے لیے اس بچے کو بٹھایا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں وہ لوگ محدثین کرام. ان کے بارے میں آتا ہے امام نسائی کے بارے میں، فن حدیث اور علل پر انہوں نے کئی کتابیں لکھی. جب انہوں نے کتاب لکھی سنن کبریٰ کے نام سے، تو اس وقت کے امیر نے ان سے پوچھا کہ اس کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں کیا وہ سب صحیح ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بعض صحیح ہیں اور بعض حسن ہیں. امیر نے کہا کہ ایک ایسا مجموعہ میرے لیے تیار کر دیں جس میں صرف صحیح احادیث ہوں. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے سنن صغرا مرتب کی، اور اس کو سنن مجتبہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں صحیح احادیث کو انہوں نے جمع کیا۔ امام نسائی نے اپنی کتاب کے یا ان کے تراجم جو ہے وہ بخاری کے مطابق کیے ہیں، یعنی بخاری کے طرح انہوں نے اپنی کتاب کو رکھا ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ اور امام مسلم نے جس طرح سے امام بخاری سے سیکھا تھا، انہوں نے امام نسائی نے بھی امام بخاری سے اس طرز کو پیش نظر رکھا ہے اپنی کتاب میں۔ کہا جاتا ہے کہ امام نسائی انہوں نے جب، کیونکہ وہ دور ایک ایسا دور تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت خوارج کی ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی اور دو فرقے بن گئے تھے، علی رضی اللہ عنہ کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے، تو انہوں نے سوچا کہ کچھ حکومت کی وجہ سے جو علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے وہ احادیث کو جمع کیا جس میں علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے مناقب بیان ہوئے تھے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح احادیث بھی موجود ہیں۔ جب انہوں نے وہ احادیث کو وہاں پیش کیا وہاں کی مسجد میں، تو وہاں پر کچھ گروپ کے لوگ ایسے بیٹھے تھے جو خوارج تھے، جو بعد میں علی رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ میں آ گئے تھے، تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور جان بوجھ کر کچھ ایسے سوالات کیے۔ جب انہوں نے صحیح جواب دیا اس کا، تو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے مسجد میں ان کو اتنا شدت سے مارا، اور خاص طور سے ایسی جگہوں پر مارا جس کی وجہ سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو حدیث بیان کرنے کی وجہ سے ہی ان کو بہت مارا گیا، بہت شدید ان کے اوپر ظلم کیا گیا، جس کی بنا پر بالکل یہ ادھموئے ہو گئے، یعنی بالکل جان چلی گئی تھی۔ تب کچھ لوگوں نے ان کو لے جا کر، یعنی بس تھوڑی سی جان باقی تھی، تو بیت المقدس ان کو لے جایا گیا، کچھ دن وہاں یہ رہے، جس کی وجہ سے ان کی بہت، یعنی ان کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی، کئی جگہ ان کو مار ایسے لگے تھے کہ جو صحیح نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے یہ جانبر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث بیان کرنے کے جرم میں ہی ان کو مارا گیا، اور یہ بیت المقدس میں دفن ہے۔ تو دیکھا جائے تو نسائی بھی، ایک سنن نسائی کے نام سے جو کتاب ہے، وہ ایک اچھی کتاب ہے، لیکن اس میں کی 80% احادیث صحیح ہیں۔ پھر ترمذی آتا ہے، شمائل ترمذی بہت مشہور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آپ کا حلیہ مبارک ہمیں ملتا ہے، وہ ترمذی نے ہی بیان کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اس کی وجہ سے شمائل ترمذی بہت مشہور ہے۔ شمائل کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ، یعنی آپ چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، یعنی پوری جو معلومات ہے وہ اللہ کے رسول کے تعلق سے معلومات ہیں۔ تو یہ شمائل ترمذی بہت مشہور ہے، ان کی کتاب ویسے بھی اور بھی بہت مشہور ہے، اور اس کا دوسرا نمبر آتا ہے سنن میں۔ سنن جو چار کتابیں ہیں، اس میں ترمذی کا دوسرا نمبر ہے۔ ترمذی کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا، حافظے کے بارے میں ان کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، جو حدیثیں سنتے تھے ہمیشہ کے لیے ان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھیں۔ جامع ترمذی ان کی سب سے مشہور کتاب ہے، اور یہ، ان کی کنیت ابو عیسیٰ تھی اور ان کا نام محمد بن عیسیٰ ہے۔ ترمذ میں پیدا ہوئے، اور یہ ایک دریا کے کنارے شہر واقع ہے۔ امام ترمذی کا شمار امام بخاری کے مشہور شاگردوں میں ہوتا ہے، انہوں نے امام مسلم اور ابو داؤد سے بھی حدیث کی سماعت کی، یعنی یہ بھی ان کے استاد میں شمار ہوتے ہیں۔ خود امام بخاری نے ترمذی سے حدیثیں لے کر اپنی بخاری میں روایت کی ہیں، تو اس سے آپ ان کا خود کا درجہ متعین کر سکتے ہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بھی کافی ہے، محمد بن احمد ان کے مشہور شاگردوں میں سے ہے۔ حدیثیں، ان کی جو خاصیت ہے کہ جب حدیث نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، تو صحابہ کا نام ضرور یہ لاتے ہیں تاکہ حدیث کی جو حیثیت ہے واضح ہو جائے۔ پھر ایک اور خاص بات ان کی کتاب کی یہ ہے کہ جب حدیث پیش کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو فقہی مسائل ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اس میں تابعین، تبع تابعین، یا پھر دوسرے امام نے کیا مسلک اختیار کیا تھا، اس کو بھی ساتھ میں دے دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ فقہ کی بہت ہی اچھی کتاب ہے یہ۔ پھر ہر موقع پر حدیث بیان کرنے کے بعد راوی کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ جس کی روایت ہے تو وہ راوی کس درجے کا تھا، ضعیف تھا یا ثقہ تھا۔ حدیث کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے یا منکر ہے۔ تو یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کتاب میں احادیث لکھتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ یہ حسن ہے، ضعیف ہے یا منکر ہے، لیکن امام ترمذی اس بات کو بتا دیتے ہیں۔ پھر ان کی کتاب ایک طرح سے اور بھی بہت اچھی مانی جاتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حسن ترتیب کے لحاظ سے، یعنی ارینجمنٹ کے لحاظ سے، انہوں نے ریپیٹیشن نہیں آنے دی اپنی کتاب میں، جس کی وجہ سے حدیثیں بار بار ریپیٹ نہیں ہوئی ہیں۔ پھر جب روایت کرتے ہیں حدیث کو، تو راوی کے لقب، اس کا نام، اس کی کنیت سب بتا دیتے ہیں، کیونکہ ایک ہی نام کے بہت لوگ ہوتے تھے نا۔ تو اب اگر کوئی لکھتا ہے کوئی نام، تو اب ایک نام کے بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ کون تھا، یہ وہی تھا یا کوئی دوسرا تھا، تو یہ اس طرح سے امام ترمذی اس راوی کا لقب بھی بتا دیتے ہیں، کنیت بھی بتا دیتے ہیں، تاکہ ہم ڈیفرنشیٹ کر سکے کہ یہ کون تھا۔ پھر جیسے کہ حدیث میں دو ٹرم بہت مشہور ہیں، اہل عراق اور اہل حجاز، جس کو اہل الرائے بھی کہا جاتا ہے عراق والوں کو۔ تو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں دونوں مسائل پر گفتگو کی ہے۔ ایک طرف انہوں نے دو باب باندھے ہیں، یعنی دو کالم جیسے بنائے ہیں یا دو طرف رکھی ہیں چیزیں۔ ایک طرف ان کا بھی نظریہ بتا دیا کہ یہاں اہل الرائے یعنی اہل عراق والوں کا کیا مسلک ہے، کیا نظریہ ہے، اور مدینہ والوں کا، حجاز والوں کا بھی بتا دیا کہ حجاز والوں کا یہاں پر کیا طریقہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں امام ترمذی نے۔ تو اس طرح سے ان کی کتاب حسن ترتیب کے لحاظ سے اور مزید بہتر ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو عیسیٰ ترمذی نے شیخین کے طریقے کو اور واضح کر دیا ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جو طریقہ تھا انہوں نے اس کو بھی لے لیا، اور ابو داؤد کا جو فقہ کے تعلق سے طریقہ تھا اس کو بھی انہوں نے جمع کر دیا۔ یعنی ان کی کتاب میں بہت ساری خوبیاں جمع ہو گئی ہیں ترمذی میں، جامع ترمذی میں، اور انہوں نے اس کو مختصر بھی کر دیا ہے۔ حدیث کے سلسلے میں امام ترمذی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کم سے کم واسطے ہیں وہ تین ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو واسطے ہیں 10 ہیں۔ یعنی جو پہلے ہم نے ثلاثیات کا ذکر کیا نا، کہ جو چین ملتی ہے، امام ترمذی نے فلاں سے سنا، فلاں نے صحابی سے سنا، اور صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، تو صرف تین واسطے ان کی کتاب میں وہ زیادہ ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ترمذی بعض پہلوؤں سے بہترین کتاب ہے۔ خود امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب عراق، حجاز، خراسان کے علماء کے سامنے پیش کی، انہوں نے اس کو پسند کیا اور کہا جس کسی کے گھر میں یہ کتاب ہو گویا اس کے گھر میں رسول ہے جو گفتگو کرتا ہے۔ امام ترمذی کی کتاب اللہ کے رسول کی سیرت اور حلیے پر بھی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی نیک انسان تھے، اللہ کا خوف اور خشیت ان کے اوپر اتنا غالب رہتا کہ ہمیشہ گریہ و زاری کرتے تھے، یعنی ہمیشہ اللہ کے ڈر اور خوف سے روتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ رونے رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے علم و حفظ اور زہد و تقویٰ میں امام ترمذی جیسا کوئی شاگرد نہیں چھوڑا۔ یہ امام بخاری کے شاگرد تھے، لیکن خود امام بخاری نے ان سے حدیثوں کی سماعت کی ہے، یعنی بعض احادیث ایسی تھیں جو امام ترمذی کہیں اور سے سن کر آئے تھے اور ان سے امام بخاری نے سنا، تو یعنی اس اعلیٰ پائے کے عالم تھے یہ حدیث کے بارے میں۔ تو یہ کتاب بھی ہمارے گھر میں ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کی ساری ہی احادیث صحیح ہیں۔ بہت ساری کتابوں کے بارے میں، جیسے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ علامہ ناصر الدین البانی نے تخریج کی ہے، اور تخریج کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسرچ اور تحقیق کر کے ان میں سے ان احادیث کو نکال دینا جو ضعیف کا درجہ رکھتی ہوں۔ علامہ ناصر الدین البانی نے بہت ساری کتابوں کی تخریج کی ہے، تو ان کی تخریج کی ہوئی کتاب اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں اس کو، اور اگر آپ نارمل کوئی ترمذی خریدتے ہیں یا نسائی کی بک لیتے ہیں تو اس میں سے آپ جو حسن ہوں گی اور صحیح ہوگی اس کو لیں گے، جو ضعیف ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ضعیف حدیث کے بارے میں علماء کرام کا جو خیال ہے یا ان کی جو رائے ہے، تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور صحیح حدیث یقین پیدا کرتی ہے، تو جو چیز شکوک و شبہات پیدا کرے اس کو ہم کیوں لیں؟ تو بہتر ہے کہ اس کو ہم اوائڈ کریں ضعیف حدیث کو، اور حسن اور صحیح اس حدیث کو ہم لے لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ترمذی تھی، سنن ترمذی۔ اب ابی داؤد کا نمبر آتا ہے، جو ہم نے چار کتابوں کے بارے میں پڑھا نا، کہ چار جو سنن کہلاتی ہیں، سنن اربعہ۔ تو سنن ابی داؤد ان کے بارے میں آتا ہے، پورا نام ان کا ابو داؤد سلیمان تھا، 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ کتاب فقہ کے مسائل معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اتنے بہترین طریقے سے انہوں نے اس میں فقہ کو مرتب کیا ہے ابو داؤد نے، کہ فقہ میں اس سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کتاب کو بہت پسند کیا۔ جب یہ کتاب ابو داؤد نے لکھی تو انہوں نے اپنے استاد امام احمد بن حنبل کو بتائی وہ کتاب، تو امام احمد بن حنبل نے اس کتاب کو بہت پسند کیا ابو داؤد کو۔ یہ کندھار اور چشت کے قریب ایک مقام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، سجستان کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ بغداد میں گزارا، اور حصول علم حدیث کے لیے عراق، خراسان، مصر، شام، حجاز، الجزائر اور کئی ایسے اسلامی ممالک کا انہوں نے سفر کیا، شہروں کا سفر کیا، محدثین کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے حدیث کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ ان کے استاد میں امام بخاری اور ان کے اور بھی ایسے لوگ شامل ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل، ایسے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، یحییٰ بن معین، جو کہ حدیث میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں یحییٰ بن معین، وہ بھی ان کے استاد میں شامل ہیں۔ ان کے شیخ کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے۔ آپ اس سے امیجن کریں اور تصور کریں کہ جنہوں نے 300 لوگوں کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کیا، کتنے سفر کیے ہوں گے انہوں نے اور کیسا ان کا علم ہوگا۔ انہوں نے آخر میں بصرہ میں سکونت اختیار کی۔ ان کی جو سب سے مشہور کتاب یہی ہے سنن ابی داؤد، اس میں انہوں نے صحیح اور حسن اس درجے کی حدیثیں زیادہ لی ہیں، یعنی ان کی کتاب میں زیادہ تر احادیث وہ ہیں جو صحیح یا حسن درجے کی ہیں۔ اس میں ایک وہ بھی حدیث پائی جاتی ہے جس میں 3 واسطے ہیں جس سے حدیث اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام احادیث میں نے اپنے لیے 5 حدیثوں کو اپنے لیے چن لیا ہے، 4 حدیثوں کو۔ ایک تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دوسری حدیث کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، تیسری حدیث یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کی، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور چوتھی حدیث جو انہوں نے اپنے لیے پسند کی تھی کہ حلال اور حرام دونوں واضح ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مشتبہات ہیں، بس جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین کو بے داغ رکھا۔ تو یہ 4 حدیثیں انہوں نے اپنے لیے چن لی تھی، یعنی جس کی وجہ سے وہ نیکی پر قائم اور دائم رہ سکتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے شاہ ولی اللہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک مجتہد تھے اور انہوں نے فقہ کی جو کتاب لکھی انہوں نے اس میں تمام چیزوں کو یکجا کر دیا، جس کا یکجا کرنا ناممکن تھا۔ علامہ ابن قیم کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی کتاب لکھی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان حکم اور اختلاف مسائل میں فیصلہ کن ثابت ہوئی ہے۔ یہ کتاب، یعنی ابو داؤد نے جو فقہی مسائل پر کتاب لکھی وہ بہترین کتاب ہے۔ ان کے بارے میں کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ علم حدیث ابو داؤد کے لیے اس طرح نرم کر دیا گیا ہے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ یعنی حدیث میں ماشاءاللہ اتنے ڈیپلی ان کی نالج تھی، اتنی ان کو معلومات تھی حدیث میں، اتنا یہ درک رکھتے تھے حدیث میں کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا، اسی طرح ابو داؤد کے لیے حدیث کے علم کو نرم کر دیا گیا۔ ابو بکر خلال کہتے ہیں کہ ابو داؤد اپنے زمانے میں حدیث کے امام ہیں، کوئی ان کے علمی مرتبے اور بصیرت کو نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح سے انہوں نے بصرہ میں ہی وفات پائی، کیونکہ انہوں نے آخر میں بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس سنن ابی داؤد ہوئی، یعنی اگر آپ کو فقہی مسائل کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو آپ ابو داؤد سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابن ماجہ کا نمبر آتا ہے، امام ابن ماجہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنن دارمی کا نمبر پہلے آتا ہے، کیونکہ سنن دارمی میں صحیح حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے اور ابن ماجہ میں تھوڑی سی کم ہے اس کے مقابلے میں۔ ابن ماجہ کی کتاب سنن ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے اور سنن دارمی یہ کتاب بھی سنن دارمی کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ احادیث کی کچھ کتب تھیں یا درجات تھے احادیث کے۔ اب ہم ہر حدیث کو، حدیث کی کتاب کو یہ نہیں کہیں گے کہ پورے ہی اس میں اوتھینٹک ہے۔ دو کتابوں کے علاوہ، یعنی صحیحین کے علاوہ، بخاری اور مسلم کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس میں کی تقریباً 80% احادیث بالکل صحیح اور حسن کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر اس کو علامہ ناصر الدین البانی نے اس کی تخریج کی ہے تو وہ تخریج کی ہوئی کتاب میں پوری کی پوری حدیثیں صحیح ہوگی، کیونکہ انہوں نے نسائی سے اور بہت ساری ابو داؤد سے ان احادیث کو نکال دیا ہے جس میں تھوڑا سا بھی شک و شبہ تھا، جو ضعیف تھیں، اور جو صحیح احادیث تھیں اس کی الگ سے کتاب مرتب کر دی۔ تو اگر ہم چاہیں تو وہ کتابیں لے سکتے ہیں جو علامہ ناصر الدین البانی کی تخریج کی ہوئی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اتنا وقت دے ہمیں کہ ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس، ہمارے وقت میں برکت ہو۔ ورنہ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ پھر بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن احادیث کا مطالعہ ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم بالکل، ایک کہنا چاہیے نا کہ بہت چھوٹے ذہن ہمارے ہو گئے ہیں۔ جب ہم حدیث کو پڑھیں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یقین جانیے کہ اتنی وسعت پیدا ہوگی۔ ایسے ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جب صرف قرآن اگر ہم پڑھتے رہے تو تھوڑی سی ایک شدت پسندی ہمارے اندر ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم حدیث کو ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ایک سوچ ہمارے ذہن میں جو بن گئی کہ بس بچوں نے گڑیا سے کھیلنا ہی نہیں چاہیے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ گڑیا سے کھیلنا یہ اسلام میں جائز ہی نہیں، جبکہ اگر ہم حدیث پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے پاس گڑیا تھی، اور ایک دفعہ وہ کھیل رہی تھی اور گھوڑا تھا ان کے پاس اور گھوڑے کے پر بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیسا گھوڑا ہے، یعنی جس کے پر ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے، بعض اوقات ہم اتنی شدت پسندی اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ہمارے دین سے دور ہونے لگتے ہیں ہماری شدت پسندی کی وجہ سے۔ تو جو چیز حدیث سے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے جائز قرار دی، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہی تھی گڑیا سے، تو اس کا مطلب ہے کہ گڑیا سے کھیلنا جائز ہے، ہاں لیکن انسانوں کی شکل کی گڑیا نہ ہو، کپڑے کی گڑیا ہو، اس میں باقاعدہ ناک اور کان آنکھیں نہ بنی ہوں، جیسے کہ باربی ڈال ہے۔ یہ تو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ باربی ڈال سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دراصل باربی ڈال تو مارکیٹ میں لانے کا ان کا ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کو عام کریں۔ اور ایک سیمینار میں نے اٹینڈ کیا تھا، انہوں نے بہت تحقیق کر کے، انہوں نے اور وہ ایک اسکول کی پرنسپل تھی جو صحابہ جنہوں نے سیمینار پیش کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دراصل یہ آج سے کچھ سال پہلے ان کا پروپیگنڈا، ان کا پلان تھا کہ مسلمان لڑکیاں اس باربی ڈال کی طرح ہوں گی آئندہ، اور وہی ہوا۔ آج انہوں نے باربی ڈال کو ہمارے ممالک میں بھیج کر ہماری لڑکیوں کو بتا دیا کہ تم بس اتنے گرام کھانا کھاؤ کیونکہ تمہارا فگر ایسے ہونا چاہیے باربی ڈال کی طرح، باربی ڈال جیسے کپڑے پہنتی ہے تم ایسے کپڑے پہنو، باربی ڈال کا جو ہیئر اسٹائل ہے تمہارا بھی ہیئر اسٹائل وہ ہو۔ تو یہ ایک چیز بالکل الگ ہے، یہ تو ہم کو اس سے بالکل بچے رہنا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ ہاں لیکن اس کے علاوہ کپڑے کی جو گڑیا ہوگی اس سے کھیلنا جائز ہے، اور یہ ہمیں حدیث سے یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ تو حدیث زندگی کو آسان بناتی ہے، حدیث ہماری زندگی میں وسعت پیدا کرتی ہے، ہمیں ایک طرح سے شدت پسندی سے ہمیں بچاتی ہے، زندگی میں اعتدال پیدا کرتی ہے۔ جو حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا قرآن میں کہ یہ ہمارا رسول جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ جو حکمہ ہے یہ ہمیں کہاں سے ملے گی، کہاں سے آئے گی؟ حدیث سے آئے گی۔ خود امام بخاری کا کہنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حکمت پیدا ہو تو ہم اللہ کے رسول کی احادیث، جتنا ہم سنت پر عمل کریں گے، احادیث پر عمل کریں گے، اتنی ہماری زندگی میں حکمت آتی چلی جائے گی ہمارے اندر۔ تو قرآن اور سنت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک درخت، اور درخت کے معنی ہے کہ جیسے روٹ اگر قرآن ہے تو اس کی برانچز احادیث ہیں، یا پھر پریکٹیکل اور تھیوری ہے، سمجھے کہ پریکٹیکل احادیث ہے اور تھیوری قرآن ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک کو رکھ کر کسی دوسری چیز کو ہم سمجھ نہیں سکتے، دونوں کو سامنے رکھیں گے، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں گے تو ہم سمجھ پائیں گے۔ تو اس بیلنس کو ہمیں برابر کرنا ہوگا، یعنی ہم کو اس بیلنس کو لانا ہوگا اپنی زندگی میں، اور حدیث سے ہمیں اپنا تعلق، اپنا ناطا جوڑنا ہوگا۔ کم از کم ہم شرمندگی سے بچ سکیں اللہ اور اس کے رسول کے آگے، کم از کم کوئی ایک تو ایسی کتاب و حدیث کی جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہو، اور اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آگے ایسا کوئی شروع کریں کورس کہ جس میں صحیح بخاری پڑھائی جائے۔ بھلے ہی ہفتے میں ہم ایک ہی دن رکھیں گے لیکن صحیح بخاری کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم اللہ کے رسول کی احادیث کو ڈائریکٹ خود جان سکیں، آپ کے الفاظ سے ہم مانوس ہو سکیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے الفاظ میں بھی بہت زیادہ حکمت ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں، خود اللہ کے رسول کا فرمانا ہے کہ مجھے جامع کلام کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور انا افصح العرب، یعنی میں عربوں میں بھی سب سے زیادہ فصاحت اللہ کے رسول کے الفاظ میں تھی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے اللہ کے رسول کی ان احادیث کو پڑھنے کا، اس کو جاننے کا شوق اور ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔